يا الله يا الله يا الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد. قال مولانا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: اجتناب السيئات أفضل من اقتساب الحسنات. ناظرین کرام، میں نے بہترین کام کے عنوان سے گفتگو کا آغاز کیا، اور یہ بتانے کی سعی کروں گا کہ ہم یہ پہچانیں کہ وہ کون سا کام اچھا کام کہے جانے کے لائق ہے جسے کرنے کے بعد انسان صاحب عزت ہو. میں نے پہلی تقریر میں گزارش کی تھی کہ انسان کی طبیعت اور فطرت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت ہو، وہ صاحب کمال ہو، لیکن یہ صرف چاہنے سے انسان صاحب عزت نہیں ہوتا ہے، صاحب کمال نہیں ہوتا ہے. یہ ضرورت ہے کہ وہ ان کاموں کو بھی پہچانے اور جانے جن کاموں کو بجا لانے سے، جن کاموں پر عمل کرنے سے انسان صاحب عزت ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ناظرین کرام میں نے بتانے کی کوشش کی کہ ہمیشہ کرنا ہی ایک کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ نہ کرنا بھی ایک کام ہوتا ہے. اور میرے موضوع میں یہی بات بتانی اہم ہے کہ ہم جانے کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جس سے بچنا ہی اہم کام ہوتا ہے، اور وہ بہترین کام ہے. اور اس عنوان سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہب اسلام کے اعتبار سے ہم گناہ کو پہچانیں، گناہ کرنا اور گناہ سے بچنا. انسان گناہ کرے گا وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، اس جگہ بھی، اس دنیا میں، اس کائنات میں بھی رسوا ہوگا، اور آخرت میں وہ عذاب سے دوچار ہوگا. لیکن اگر وہ گناہ سے بچے گا، گناہ سے دور رہے گا، گناہ کو پہچان کر کے اپنی زندگی سے گناہوں سے محفوظ رکھے گا، تو یقیناً لوگوں کی نگاہ میں بھی صاحب عزت ہوگا، اور آخرت میں اللہ اسے اجر عظیم سے نوازے گا. اس لیے بہت ساری روایات کو اگر آپ دیکھیں گے، حتیٰ کہ قرآن کی آیات کو بھی دیکھیں گے، تو بہترین کام اسی کو بتایا گیا ہے کہ انسان گناہ سے بچے، گناہ سے دور رہے. تو جو اچھے کام کرتا ہے، اس اچھے کام کے مقابلے میں ان برائیوں سے بچنا یہ زیادہ بہتر کام ہوتا ہے. بالکل سامنے کی بات ہے کہ اگر انسان برائیوں سے بچنے لگے گا تو ان برائیوں کے بچنے کے نتیجے میں جو کچھ بھی کرے گا وہ اچھا کرے گا. ہاں، ایک عیب امکان ہے پایا جا سکتا ہو کہ جو کرے گا وہ اچھا کرے گا، لیکن جو اچھا ہے ممکن ہے وہ اس اچھے کو انجام نہیں دے رہا ہے. کہ کام اچھا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ اسے کرنا چاہیے، اسے بتایا گیا ہے، اسے پتا بھی ہے کہ اس کام کو ہمیں انجام دینا چاہیے ہے، مگر یہ کہ وہ انجام نہیں دے رہا ہے. مگر اسی کے مقابلے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگرچہ وہ اچھا کام نہیں کر رہا ہے، مگر برائیوں سے بچ رہا ہے، برائیوں کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دے رہا. ایک طرح کا تضاد پایا جا سکتا ہے. وہ انشاءاللہ ہم اگلے کسی گفتگو میں اس کی وضاحت کریں گے کہ اچھائیاں نہ کر کے صرف برائیوں سے بچ رہا ہو تو اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے، اور اچھائیاں کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچ رہا ہے تو اس کی کیفیت اور اس کا انجام اور وہ معاشرے میں یا مذہب کے اعتبار سے اس کی عزت اور حیثیت کیا ہو سکتی ہے. میں نے جس قول کو انتخاب کیا اپنی بات کے لیے کہ اجتناب السیئات افضل من اقتساب الحسنات، برائیوں سے بچنا اچھائیاں کرنے سے زیادہ بہتر ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی صرف یہ سوچ لے کہ چلو ہم اچھائیاں نہیں کریں گے، صرف برائیوں سے بچتے رہیں گے. نہیں، بنیادی طور پر اگر وہ برائیوں سے بچتا رہے گا تو مفلوج، میں نے پہلی تقریر میں کہا تو مفلوج نہیں ہو جائے گا، مفلوج اور مشلول نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ کرے گا جو کچھ کرے گا وہ اچھا کرے گا، تو جب کر رہا ہوگا تو خود اس کی طبیعت اور فطرت اس بات کی طرف بلائے گی، آواز دے گی، چیخے گی اس کے لیے کہ جب ہم یہ کر ہی رہے ہیں تو وہ کام جس کے کہنے کی بنیاد پر ہم نے برائیوں کو ترک کیا ہے، اسی کے کہنے کی بنیاد پر اچھائیوں پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے ہے. اس لیے کہ اہمیت کا اسی وقت ہو سکتی ہے کسی بات کے جب کہنے والے کی اہمیت کا قائل ہو جائے، جس نے کہا ہے اس کی اہمیت اور حیثیت اور عزت کا قائل ہو جائے گا، تو یقیناً برائی سے بچ گیا ہے اس کی ذات کو سامنے رکھ کر کے تو وہ اچھائی کی طرف بھی ضرور دوڑے گا اسی کی ذات کو سامنے رکھ کر کے. ماہ رمضان کا موقع تھا اور اس موقع پر ایک سرکار رسالت مآب کا خطبہ ہے مشہور، جو آپ نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا تھا، جسے خطبہ شعبانیہ کے نام سے ہمارے پہچانا جاتا ہے. اور چونکہ ماہ رمضان آنے والا تھا اس لیے سرکار رسالت مآب نے ماہ رمضان کے فضائل اور اس کی اہمیت کے کو بتانے کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فضائل بیان بھی کیے اور ان چیزوں سے بھی کو بھی بتایا جن سے بچنا چاہیے. اس موقع پر سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی موجود تھے. تو آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس مہینے میں سب سے بہتر کام کیا ہے. تو رسول اللہ نے کرنے والی چیز نہیں بتائی تھی، نہ کرنے والی چیز بتائی، الورع عن محارم اللہ، کہ اس ماہ میں اس مہینے میں سب سے بہتر کام یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، اس سے اپنے کو بچا لیں. اگر کوئی انسان ان حرام چیزوں سے اپنے کو بچا لے، یہی سب سے بہتر کام ہے. تو گویا وہ عظیم ترین مہینہ جو مکمل عبادتوں کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول نے جو چیز بتائی وہ نہ کرنے والے کہ یہ نہ کیا جائے، وہی بہتر کام ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہترین کام، سب سے اچھا کام کرنے کے مقابلے میں وہ چیزیں جن سے بچنا چاہیے اسے انجام نہ دے، اسے نہ کرے، تو یقیناً وہ بڑا کام ہے اور بہترین کام بھی ہے. یوں بھی اگر انسان غور کرے اور سوچے تو اسے محسوس ہوگا کہ جن چیزوں سے روکا جاتا ہے معمولاً اس میں کسی نہ کسی عنوان سے کشش پائی جاتی ہے، اس طرف انسان اپنے اندرونی خواہشات کی بنیاد پر ادھر جھکاؤ پیدا کر لیتا ہے. اس لیے اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ ہر وہ چیز جس سے روکا گیا ہے اس کی لذت فوراً حاصل ہوتی ہے، تو چونکہ اس کی لذت جلدی اور فوراً ملنے والی ہوتی ہے، اس لیے اس طرف کشش بھی جلدی ہوتی ہے. اور جنہیں کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس سے جو کچھ ملنے والا ہے لذت کی شکل و صورت میں، وہ قیامت تک کی دوری پہ ہوتا ہے. قیامت کب آئے گی کسی کو خبر نہیں، لیکن اس کرنے کا جو کچھ انجام ملنے والا ہے، جو خوشی ملنے والی ہے، جو لذت ملنے والی ہے، اسے اللہ نے کہا ہے کہ وہ قیامت میں ملے گی، چاہے وہ جنت کی شکل میں ہو، چاہے حور کی شکل میں ہو، یا دوسرے آسائش کی شکل میں پائی جا رہی ہو. لیکن جو برائیاں ہوتی ہیں، جو عیوب ہیں، جنہیں گناہ کہا گیا ہے، ان گناہوں کو اگر دیکھا جائے، اس کی لذت فوراً حاصل ہونے والی ہوتی ہے اور اس کی خوشی انسان فوراً محسوس کرنے والا. حالانکہ وہ خوشی جتنی جلدی حاصل ہوتی ہے اتنی جلدی زائل بھی ہو جاتی ہے، مگر بہرحال انسان کی ایک طریقے سے فطرت تو نہیں کہی جائے گی، قطعاً طبیعت بن جاتی ہے کہ وہ جلدی والی خوشی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ اس سے روکنا چاہتا ہے. اس لیے کہ اس کی لذت یا خوشی تھوڑی مدت کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کی مصیبت اور اس کا رنج جو ہے بہت دیر تک باقی رہتا ہے. بہرحال میں اب آج سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں گناہ کو پہچاننا چاہیے. یہ ہے کہ گناہ واقعی کیا ہیں. ہم مسلمانوں کے درمیان میں اللہ کی عظیم کتاب قرآن موجود ہے. قرآن ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے. قرآن صرف احترام کرنے کے لیے نہیں ہے, قرآن صرف اس کی اس عنوان سے عزت کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم قرآن کو غلاف میں رکھ دیا تو اس کی عزت ہے, پھر اس کو ہم جہاں جس سطح پہ ہیں اس بلندی پر رکھ دیا جائے, اس سے زیادہ بلندی پر رکھ دیا جائے تو اس کی عزت ہے. بلند کرتے کرتے تو معمولاً ہمارے ہاں ایک عملاً دکھائی دینے لگا ہے کہ اتنی بلندی پہ قرآن کو پہنچا دیا ہے کہ وہاں تک ہاتھی نہ پہنچنے پائے. ظاہر جب ہاتھ ہی نہیں پہنچ پائے گا تو ہم اس کی تعلیمات سے کہاں تک بہرہ مند ہو سکیں گے اور کہاں تک اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. بلندی پر رکھنے کے لیے نہیں آئے, قرآن خود بلند ہے, بلند تعلیمات ہم تک پہنچانا چاہتا ہے, اسے ہمیں اپنے قریب لے کر کے آنا چاہیے ہے. اور یقین کیجیے کہ انسان اگر خلوص کے ساتھ جو ہے جب قرآن پڑھنے لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن ہم سے گفتگو کر رہا ہے, قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے, قرآن ہم سے کچھ کہہ رہا ہے. یہ صحیح ہے کہ قرآن چونکہ نبی کریم پہ نازل ہوا ہے تو جہاں کہیں بھی قرآن میں خطاب کے الفاظ ہیں وہاں ہم یہی کہتے ہیں کہ گویا اللہ اپنے رسول کو خطاب کر رہا ہے. لیکن اگر سچے معنی میں اگر دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو جو پڑھ رہا ہوتا ہے ہر پڑھنے والے سے قرآن خطاب کرتا ہے, اسی سے گفتگو کرتا ہے, اسی سے بات کر رہا ہوتا ہے, اسی سے کہتا ہے تم ہو میرے مخاطب, تم میری بات کو سن رہے ہو, میں تم سے کہہ رہا ہوں. اور ہم تجزیہ کریں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ جہاں کہیں بھی خاص طور سے رسول اللہ مخاطب ہیں وہاں یا تو ان کے عہدے کا نام لیا گیا ہے, یا ہو سکتا ہے ان کا نام لیا گیا ہو, یا ایوہ النبی کہا گیا ہو, یا ایوہ الرسول کہا گیا ہو, تو وہاں مخاطب رسول ہیں, دوسرا کوئی نہیں ہے. لیکن جہاں ان کے عہدے کا نام نہ لیا گیا ہو, صرف خطاب ہو قل کہیے, تو چونکہ مخاطب اول قرآن کے نازل ہونے کی بنیاد پر رسول اللہ ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں ترجمے میں کہ اے رسول آپ یہ کہیے, ورنہ جہاں یہ قل کی لفظ آتی ہے وہ گویا ہم سے قرآن کہہ رہا, تم کہو, تم کہو, تم مانو, تم تسلیم کرو, تم ایمان لاؤ, تمہارا یہ ایمان جو ہے اس بات پر محکم ہو جانا چاہیے ہے قرآن ہم سے گفتگو کر رہا ہے. یعنی میں قرآن کے گفتگو کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کتاب نہیں, خود گویا کہ اللہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے, ہم اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب انسان کسی عظیم فرد سے, کسی عظیم ذات سے جس کا احترام اس کی نگاہ میں بہت ہوتا ہے, اگر اس سے گفتگو کا موقع مل جاتا ہے تو جو چھوٹا ہوتا ہے وہ اس میں عزت محسوس کرنے لگتا ہے کہ اے کاش کہ ذرا وقت اور بڑھ جاتا, میں تھوڑا اور دیر تک ان سے گفتگو کرتا, اسے لذت محسوس ہونے لگتی ہے, اسے باتوں میں مٹھاس اور حلاوت کا احساس ہونے لگتا ہے, اسے وقت کا نہیں ہوتا. قرآن نے ایسے مواقع بتائے ہیں جیسے جناب حضرت موسیٰ سر اللہ نے جب یہ پوچھ لیا تھا کہ موسیٰ یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے, تو جواب صرف اتنا ہی تھا کہ کہہ دیتے کہ میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے. لیکن جناب حضرت موسیٰ نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ یہ موسیٰ ہے, یہ عصا ہے موسیٰ کے ہاتھ میں, بلکہ یہ بات کہی کہ یہ میرا عصا بھی ہے, اس پر سے میں سہارا بھی لیتا ہوں, جانوروں کو ہکاتا بھی ہوں, دوسرے فوائد بھی ہیں. مفسرین نے لکھا کہ آخر جناب حضرت موسیٰ گفتگو کو کیوں آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اللہ نے یہ تو پوچھا نہیں ہے کہ وہ بتائیں کہ ان سے کیا کیا کام لیتے ہیں, صرف یہی پوچھا تھا کہ ہے کیا. تو جناب موسیٰ نے بتایا چونکہ اللہ جیسی ذات سے گفتگو کا موقع مل گیا تو اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ موقع ہاتھ سے نکلنے نہ پائے, جتنی دیر ممکن ہو سکے گفتگو کریں. ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے کا مطلب گویا کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. جس دن انسان محسوس کرنے لگے, سمجھنے لگے کہ ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں, تو یقیناً کبھی وہ تلاوت سے, کبھی قرآن سے وہ گھبرائے گا نہیں. بلکہ جو معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نورو بیوتکم بتلاوت القرآن, تم اپنے گھروں کو منور کرو, روشن کرو تلاوت قرآن سے, تو اسے محسوس ہوگا کہ یقیناً یہ روشنی یہ روشنی نہیں ہے جو ہمارے گھر میں پائی جا رہی ہے، وہ روشنی کوئی اور روشنی ہے جس کی بنیاد پر ہم یا آنکھوں سے جو سامنے کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اس سے آگے وہ چیز دیکھنے لگیں جو اللہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ اور انسان اگر اس طریقے سے تلاوت کرتا چلا جائے گا تو وہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ اللہ جہاں تک دکھانا چاہتا ہے، جہاں اسے پہنچانا چاہتا ہے، وہ چیز بھی وہ دیکھ سکتا ہے۔ بات آگے تو صرف اتنی گزارش کر دوں کہ لفظوں میں اثرات ہوتے ہیں، جب انسان کوئی لفظ بولتا ہے تو لفظوں میں اثرات ہوتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ بھی اگر اپنی زبان بول رہے ہوتے ہیں تو ان میں لفظوں کا یقیناً اثر ہوتا ہے، بولتے بولتے اگر کوئی لفظ خدا نہ کرتا ایسی نکل جائے جسے سماج یا معاشرے کے لوگ اچھا لفظ نہیں سمجھتے ہیں تو شرمندہ بولنے والا بھی شرمندہ ہو جاتا ہے، سننے والا بھی شرمندہ ہو جاتا ہے، لفظ کا اثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی بہت اچھی لفظ نکل جاتی ہے تو بولنے والا بھی بول کر کے جو ہے خوشی محسوس کرتا ہے، سننے والے کے ذہن پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک صاحب عزت انسان کو، شرف اور عزت والے انسان کے لیے کوئی بہت برا لفظ استعمال کر دیا جائے تو پسینے پسینے ہو جاتا ہے، اگر غصے والا ہو تو خون اس کا کھولنے لگتا ہے، اور کبھی شرمندگی اس حد تک ہو جاتی ہے کہ انسان کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ یہ لفظوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ہم جیسے لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اور الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں کہ یقیناً ہوتے ہیں اور انسان محسوس کر سکتا ہے، تو جو اللہ کے کلمات ہوں، جو اللہ کے الفاظ ہوں، اگر اس کو بولے جائیں گے تو کیوں نہیں اثرات ہوں گے۔ میں اتنی بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تلاوت قرآن کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ اسے آواز سے تلاوت کرنی چاہیے ہے، صرف نگاہ سے نہ پڑھیں۔ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ نگاہ سے پڑھنا کوئی گناہ ہے، نہیں، نگاہ سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، مگر آواز سے پڑھنا چاہیے ہے کہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں یہ الفاظ اگر دوسروں کے کانوں تک بھی چلے گئے تو شاید وہاں بھی کوئی اثر اور مثبت اثر چھوڑا، اور یقیناً جو ہے قرآن کے الفاظ مثبت ہی اثر چھوڑتے ہیں۔ گھر میں اگر ایک انسان تلاوت کر رہا ہے تو اسے آواز سے تلاوت کرنا چاہیے ہے تاکہ دوسرے افراد جو کہ گھر میں تلاوت مصروف نہیں ہیں، کم سے کم ان کے کانوں تک وہ آواز جائے گی، ان کے کانوں تک وہ آواز پہنچے گی، تو یقیناً الفاظ کے اثرات ہوں گے۔ آج نہیں، کل جو ہیں ممکن اس کے اثرات ہوں، بلکہ پھر میں بات آتی ہے تو سامنے آتی جاتی رہتی ہے۔ تو میں ایک اور بھی گزارش کر دوں کہ اس کو مذہب نے کئی نہ کئی عنوان سے جو ہے توجہ دلائی ہے۔ جیسے جیسے ہی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی مذہب کا یہ حکم کہ اس کے کان میں اذان یا اقامت کہنی چاہیے، یعنی اذان و اقامت کہنی چاہیے ہے۔ ظاہر ہے پیدا ہونے والا بچہ اذان یا اقامت کہی جا رہی ہے تو نہ اس کے سمجھنے کے لیے نہ سمجھانے کے لیے، لیکن یہ حکم کا پایا جانا کہ اذان و اقامت کہی جانی چاہیے ہے، یہ خود بتاتا ہے کہ لفظوں کے اثرات ہوتے ہیں، لفظ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ نے جب ذہن بنایا ہے تو اس ذہن کے ساتھ ساتھ وہ یہ جانتا ہے کہ اس ذہن اور دماغ میں کون سے خانے ایسے ہیں کہ جہاں جا کر کے کون سی بات کہاں رہ جائے گی اور کس وقت کام آئے گی، اللہ جانتا ہے، اور یقیناً وہ کام آتی ہے۔ ایسے ہی اگر ہم تلاوت کریں آواز سے، کسی کان میں پہنچ گئے تو کسی وقت بھی کام آ سکتی ہے۔ میں ایک واقعے کو بیان کر دوں، یہاں ایک کتاب خانوادہ دار اسلام فارسی میں ہے اور اس کے مصنف لکھنے والے معلم اخلاق آیت اللہ حسین مظاہری ہیں۔ ان میں انہیں نے جنگ عظیم کا ایک واقعہ نقل کیا ہے اور کئی اخبارات کے حوالے دیے ہیں جن اخبارات میں یہ خبر چھپی تھی، اور وہ اخبارات آج بھی لائبریریوں میں پائے جاتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس میں اخبارات میں یہ آئے تھے کہ ایک ملک نے، جرمن اور فرانس کی بات ہے، البتہ اس کی ترتیب مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ جرمن کی فوج نے فرانس پر یا فرانس کی فوج نے جرمن پر حملہ کیا تھا اور اسے کامیابی حاصل ہوئی۔ یقیناً دونوں کی جگہ کی زبان بالکل الگ الگ ہے، وہاں جرمنی بولی جاتی ہے، یہاں فرانسیسی بولی جاتی ہے، بالکل الگ الگ ہے۔ جب حملہ کیا، کامیابی حاصل ہوئی، تو فوجی ترانے گاتے ہوئے داخل ہوئے۔ ایک بچی اپنے گھر کے دوسرے مرحلے پر، دوسری منزل پر کھڑکی سے دیکھ رہی تھی اور اسے وہ فوجی کے ترانے اچھے لگ رہے تھے، بڑے غور سے، چھوٹی سی بچی تھی، بڑے غور سے وہ سن رہی تھی اس ترانوں کو. اگر فرانسیسی فوج داخل ہوئی تھی جرمن میں تو یقیناً بچی جرمنی تھی، وہ فرانسیسی بالکل نہیں جانتی تھی، اور جرمنی فوج اگر داخل ہوئی تھی فرانس میں تو بچی فرانسیسی تھی، وہ جرمنی بالکل نہیں جانتی تھی، مگر ترانہ جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا تو بہت اچھا لگ رہا تھا، البتہ انتہائی غور سے سن رہی تھی. کہ اتنے ہی میں ایک بم گرتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتی ہے. زخمی ہوئی، اسے فوراً جو ہاسپٹل لے جایا گیا، اور ہاسپٹل میں لے جانے کے بعد چونکہ اس کو چوٹ دماغ پہ لگی تھی، اس کا آپریشن ہوا. آپریشن کرتے کرتے ڈاکٹر کا نشتر دماغ کے کسی رگ پہ لگا تو بچی وہ ترانے گانے لگی جو سن رہی تھی، وہ ترانے گانے لگی. پھر آپ کو حوالے دے رہا ہوں کہ خانوادہ در اسلام میں آیت اللہ حسین مظاہری نے اس واقعے کو بہت سارے اخبارات کے حوالے سے لکھا ہے کہ اب بھی وہ اخبارات پائے جاتے ہیں، یہ خبر چھپی تھی کہ دماغ کا آپریشن ہوا، آپریشن کرتے کرتے نشتر جو ہے ایک رگ پہ لگتا ہے تو بچی وہ ترانے گانے لگتی ہے، پھر ہٹا دیا اور رک جاتی ہے، پھر رکھا تو پھر جو ہے وہ ترانے وہ دہرانے لگتی ہے. اب ظاہری انتہائی ایک نئی بات سامنے آئی تھی، تو انتہائی توجہ کے ساتھ جو اس کا علاج ہوا اور علاج کامیاب رہا، بچی جو ہے اچھی ہو جاتی ہے، صحت مند ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے لگتی ہے. تو پھر انہیں ڈاکٹروں نے جب بچی اچھی ہو گئی تو اس سے یہ کہا کہ وہ ترانے گائے، وہ اسے پھر دہرائیں، تو وہ یقین نہیں دہرا رہی ہے، اس لیے کہ وہ اس کی زبان نہیں تھی، وہ اس کی اپنی زبان نہیں تھی، وہ اس کو دہرا نہیں سکتی تھی، لیکن جس وقت سن رہی تھی اسے اچھا لگ رہا تھا تو وہ سن رہی تھی توجہ سے، تو اس کے ذہن کے کسی حصے میں بہرحال لو بات رہ گئی تھی، تو وہ دہرا نہیں پا رہی تھی. اس سے نتیجہ نکالا ہے آیت اللہ حسین مظاہری نے کہ اگر انسان کے کانوں کے ذریعے سے کوئی بات ذہن و دماغ میں جاتی ہے تو وہ چاہے اس زبان کو نہ سمجھ پا رہا ہو، وہ چیز محفوظ رہ جاتی ہے، وہ چیز رہتی ہے، رہ جایا کرتی ہے. تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، اور یقیناً جو ہے اس سے ہم بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ مذہب کا حکم کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کہنی چاہیے ہے، بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے ہے، ہمیں یہ نہ سوچنا چاہیے کہ ہم ہندوستان میں رہنے والے، ہماری زبان عربی میں نہیں ہے، بچے کی زبان میں کان میں اگر کوئی بات کہنی بھی ہے تو اپنے زبان میں کہیں مثلا، یہ بچہ کیا سمجھے گا؟ نہیں، اس دماغ کے لیے بنانے والا، اس کا خالق، اس کا صنع یقیناً اللہ ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ کون سی بات کہاں کی شکل میں رہ جائے گی اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے. چونکہ پیدا ہوا تو بالکل خالی ذہن ہے، تو چونکہ بالکل خالی ذہن ہے، اس خالی ذہن ہونے کی بنیاد پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ اس میں پہلی چیز کیا ہونی پہنچنی چاہیے ہے، تاکہ وہ پہلی چیز پہنچ جائے گی تو دوسرے بہت ساری برائیوں کے آنے والی باتوں کے لیے وہ محافظ ہو سکتی ہے اور بچا سکتی ہے، اور یقیناً بچاتی ہے. میں نے دوسری جگہ روایت میں یہ دیکھے کہ اگر خدا نے کردہ کوئی بھول گیا ہے، ایسا نہیں کیا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، صحیح طریقے سے اس کے کان میں اذان و اقامت نہ کہی ہو، اس لیے ہمارے بزرگ جو ہے، ہم اپنے بچپنے کی بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہے معمولاً جو ہے اگر بچے پیدا ہوتا تھا تو گھر ہی کا کوئی فرد نہیں، کسی عالم کو، کسی اچھے شخص کو بلایا جاتا تھا اذان و اقامت کہنے کے لیے، تاکہ جو کہے وہ صحیح کہے، صحیح لب و لہجے میں کہے کہ آج اس کا اہتمام نہیں رہ گیا ہے، حالانکہ ہونا چاہیے اس کا اہتمام. تو میں جو روایت کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اگر بچہ بڑے ہونے کے بعد اب بھی شریر رہ گیا، شرار زیادہ کرتا ہے، تو میں نے روایت دیکھی کہ معصوم نے کہا کہ پھر سے اس کے کان میں اذان و اقامت کہنی چاہیے ہے تاکہ اس کی شرارت جو ہے کم ہو. تو یقیناً پیدا کرنے والا یہ جانتا ہے کہ ہم ذہن کے خالق ہیں، ہم ہی یہ جانتے ہیں کہ اس میں کون سی بات آنی چاہیے ہے، پہلے آنی چاہیے ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اذان و اقامت میں جو ہے ابتدائی اعتقادات ہیں، عقائد ہیں ہمارے، اگر وہ پہلے ہی سے محفوظ ہوں گے تو محفوظ رونے کی صورت شکل میں اگر دوسری بات اس کے ذہن پر آتی جائے گی تو آنے کے بنیاد پر وہ چیز کبھی نہ کبھی اس کا دفاع کرتے رہیں گے اور اسے نکالتے رہیں گے، یا کم سے کم اس بری بات کے لیے وہ اس کے اثرات کو کم کرنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں. ہمیں مذہب کی بات کو کبھی یوں ہی نہیں समझना चाहिए, चूंकि हम नहीं समझ पाते उसके असबाब इलाल को। तो कम से कम जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो आगाह होते हैं, जो जानकार अफराद होते हैं, उनसे मालूम करना चाहिए है। हमेशा किसी न समझी हुई बात का मजाक या मजाक नहीं करना चाहिए है। आज भी मैं शायद अभी मौजू तक नहीं पहुंचा और नहीं पहुंच पाऊंगा, इंशाअल्लाह अगली तकरीर में और अगली गुफ्तगू में कहूंगा कि हमें गुनाह को पहचानना चाहिए है, गुनाह क्या है, ताकि गुनाह को पहचान करके हम उससे बचने की सही करें, कोशिश करें। गुनाह के लिए कुरान ने 70 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिसका हम उर्दू में तर्जमा गुनाह कर सकते हैं। कुरान में उसके लिए 17 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और वो 17 अल्फाज मैं आज बयान करूं, उसके अलग अलग तफसील और तफसीर इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा, बताता रहूंगा, ताकि हम उसे पहचानें, और पहचानने के बाद बेहतरीन काम यानी बचना वह हमारी तौफीकात में शामिल हो, कि कम से कम जब हम पहचान लें तो पहचानने के बाद हम उससे बचते रहें। उनमें से एक लफ्ज कुरान ने ज़म्ब का इस्तेमाल किया है, जो गुनाह के माने में होता है। दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया है कुरान ने मासियत का, ज़म्ब, मासियत, इस्म, सय्या, जुर्म, हराम, खतिया, फिस्क, फजूर, फसाद, मुनकर, फाहिशा, खुब्स, शर, लमम, विद्र, सिक्ल और हिंस। ये 17 अल्फाज जो हैं कुरान ने गुनाह के माने में इस्तेमाल किए हैं, जो किसी न किसी एतबार से उसके दर्जात हैं। किसी अल्फाज के एतबार से हम उनके दर्जात को भी कायम कर सकते हैं कि ये किस तरह की गलती है, ये किस तरह का गुनाह है, जिससे उसी एतबार से अपने अंदर एहतमाम पैदा करना चाहिए कि हम उससे महफूज रहें, दूर रहें। अलबत्ता ये कि अगर माने के एतबार से जो छोटी गलती का भी तरफ इशारा कर रहा हो, तो मैंने इससे पहले वाली तकरीर में बात कही थी कि छोटी छोटी नहीं होती है, ज़ात के एतबार से उसे बड़ा के मना करने वाला कितना अजीम है, लिहाजा उसके एतबार से हम उसके छोटी गलती नहीं कहेंगे, वो भी बड़ी कहेंगे। इंशाअल्लाह इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम मजीद बातें आप हजरात के गोश गुजार करेंगे, इस तौफीक के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको तौफीक अनायत फरमाए कि करने के साथ साथ ये शऊर पैदा करें कि बहुत से काम ऐसे हैं से न करना भी अजीम काम कहा जा सकता है। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह।